سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
پھر درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد وعجل فرجهم، فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، خدا تعالیٰ نے اپنی بے پناہ بے شمار نعمتوں کے اندر غرق کیا ہوا، اور ظاہر ہے کہ زیادہ تر نعمتوں کو ہم نہیں جانتے، لطف خدا ہے کہ اس نے ہماری جہالت، نادانی، غفلت، حتیٰ کفران نعمت کے باوجود بعض اوقات نعمتوں کو نہیں چھینا، نعمتوں کو جاری و ساری رکھا. اب یہ ہے کہ ہمیں اتنا اپنے اوپر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو نعمتیں چل رہی ہیں حتیٰ غفلت کے باوجود یہ ہمیشہ باقی رہیں گی، یہ چھن بھی سکتی ہیں. تو ضروری ہے کہ انسان شکر بجا لائے، زبان سے بھی عمل سے بھی، اللہ کی طرف سے یہ سعادت نصیب ہو، اور انشاءاللہ ایمان کی نعمت، اہل بیت کی محبت کی نعمت، قرآن کریم کی معرفت کی نعمت، ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں میں اور بڑھتی رہے، زیادہ ہوتی رہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، محمد وعجل فرجهم. خدا متعال نے جب قرآن کریم میں فرمایا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، تو یہ بات بہت واضح ہے کہ خدا خود اپنی خلقت کے اوپر گویا فخر فرما رہا ہے کہ کتنی اچھی خلقت ہے. تو اب تعریف کرنے والا جو بھی ہوتا ہے اس کے پرسپیکٹو میں دیکھا جانا چاہیے کہ جس چیز کی تعریف کی گئی ہے اس کی تعریف کیوں کی ہے. تو اگر مثال کے طور پر میں کھڑا ہوں کسی آرٹسٹ کی پینٹنگ دیکھ کر کے اچھی ہے بہت اچھی ہے تو میرا تو کوئی بھروسہ نہیں, مجھے آرٹ اور پینٹنگ سے کوئی نہ لگاؤ ہے نہ میرا کوئی ذوق ہے, تو مجھے شاید فریم اچھا لگ رہا ہو تو میں کہہ دوں بھائی یہ بہت اچھی ہے چونکہ فریم اچھا تھا. اب کوئی یہ کہہ کہ آپ کو کیا اچھا لگا تو میں بات ٹالنے کے لیے کہہ دوں گا نہیں نہیں بہت اچھی لگی ہے, کیا پتا بھائی میں نے کیوں تعریف کی. لیکن اگر خدا کہہ رہا ہے انسان کے لیے کیا دیکھ رہا ہے, کیا ہے انسان کے اندر, اور چلو جو ہے انسان کے اندر وہ تو ہے, میں بھی تو انسان ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر بھی کوئی چیز ہے, میں نے مانی یا نہ مانی, اس پر توجہ دی یا نہیں دی, کچھ ہے تو صحیح. اب وہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے, یہاں سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے میرے سامنے ایک پورا پنڈورا کھلا ہوا ہے کہ آپ نے ڈھکن اٹھایا اور اب یہاں پر پوری دنیا بسی ہوئی ہے کہ بھائی وہ کیا ہے جو خدا متعالیٰ ہمارے اندر اچھا دیکھ رہا ہے, اور وہ کیسے, اس کے اوپر محنت کیسے ہوگی, اس کے اوپر کام کیسے ہوگا. تو یہ جو دین کا آنا ہے, ظاہر ہے کہ دین ایک نظام حیات ہے اور ہم دنیا کی کوئی ایسی مشکل نہیں ہوگی جس کے لیے دین نہ ہو, لیکن دین صرف دنیا کی مشکل حل کرنے کے لیے ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. دین کی شان, دین کو لانے والوں کی شان عظمت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ صرف دنیا کے لیے آئے, اور یہ اتنی ڈھیر ساری قربانیاں لاکھوں لوگوں کی اور پاکیزہ ترین انسانوں کی قربانیاں, یہ کس بات کے لیے ہو, یہ اس بات کے لیے ہو کہ یہاں پہ لوگوں نے 50-60 سال زندگی گزارنی ہے وہ اچھی گزر جائے, اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے, اس کا ہدف اس سے کہیں زیادہ عظیم الشان ہونا چاہیے. تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو دنیا میں زندگی گزارنی ہے 50-60 سال زندگی گزارنی ہے اس میں ہمارا پیٹ بھر جائے, اس میں ہمیں کپڑے مل جائیں, اس میں ہمیں سایہ مل جائے. اگر صرف یہ ہوتا تو میرا نہیں خیال اس کی شان و شوکت اتنی ہوتی کہ اس کے لیے انبیاء تشریف لا رہے ہوں, اس کی اتنی ویلیو بھی نہیں ہوتی. تو ویلیو کس چیز کی ہے, ویلیو اس بات کی ہے کہ رہنا ان لوگوں نے 50-60 سال یہاں پر ہے, لیکن معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کا پیٹ کیسے بھرے گا, وہ خالی بھی رہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, سارا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روح کی تعمیر کیسے ہوگی. کیوں, پیٹ تو 50-60 سال کی کہانی ہے لیکن روح کا مسئلہ ابدی مسئلہ ہے. تو اب وہ جو پلانر ہوتا ہے, وہ پلانر سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے پلاننگ ہے کتنے ٹائم کی, اس کے حساب سے پلاننگ کرتا ہے. تو اگر یہ پلاننگ 50-60 سال کی ہو تو اس کی ورتھ اتنی نہیں ہے, لیکن پلاننگ 50-60 سال کی نہیں ہے, پلاننگ ابدی زندگی کی ہے, اس کی ورتھ ہے, اس کی اتنی ورتھ ہے کہ اتنے انبیاء تشریف لائیں, اتنی جانیں دی جائیں, اس کی اتنی اتنی قربانیاں ہوں. اب خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالیٰ, اگر میں نے اور آپ نے اس پورے دین کا استعمال یہ کیا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں دنیا سے سب کچھ مل جائے, شاید ہو بھی جائے. آپ مثال کے طور پر ہر ہفتے ایک نماز پڑھنا شروع کر دیں, اس نماز کے نتیجے میں آپ کی دنیا کی ہر مشکل ہر ہفتے حل ہوتی رہے, ہاں یہ ہو سکتا ہے. لیکن سوال پھر یہ ہوگا کہ وہ نماز ہی قیامت کے دن پکڑ لے گی کہ میں آئی اس لیے تھی کہ تمہارے یہ جو 54-58 کے مسائل تھے ان کو حل کروں. تو یہ جو اورینٹیشن ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ہاں دنیا کے مسائل بھی ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے بھی راستہ دین ہے, لیکن اصل دین اس کام کے لیے نہیں ہے. تو اب اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے پھر اگلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر دین کا جو اصلی کام مجھے یہاں پہ نظر آنا چاہیے تھا وہ کیا نظر آنا چاہیے تھا. تو وہ پھر بات آتی ہے انسان کی تہذیب کے اندر, انسان کی تربیت کے اندر. تہذیب ہے, تربیت ہے, انسان کس طرح زندگی گزارے, کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ کی طرف چلنے کے لیے تیار کرے. اب اس سلسلے میں یہ ساری پھر رہنمائی ہمارے پاس آتی ہے کہ امام کس طرح سے فرما رہے ہیں انسان کو کیسے دیکھنا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں انسان شناسی, اور یہ آج کی دنیا کا بہت اہم مسئلہ بنا ہوا ہے. میں ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ایک دو خطبے جو میں نے انتخاب کیے ہیں آج اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے تو ان کو عرض کرتے ہوئے, ظاہر ہے کہ موضوع تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے, تو جتنا بھر ہماری طاقت توانائی میں تھا, ہماری سستی کاہلی کوتاہیوں کے ساتھ, وہ ہم نے کوشش کیا, اور باقی انشاءاللہ آپ کی خلوص نیت ہوگی اور اہل بیت کی لطف و کرم سے آپ کو اور رہنمائی ملتی رہے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ مشکل بہت بڑی مشکل ہے اس وقت کی دنیا کے اندر جو ہمارے بچے خاص کر ویسٹرن کنٹریز میں یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر جاتے ہیں, بلکہ ہماری یہاں کی یونیورسٹیز بھی کلچرلی ہم لوگ ویسٹ میں ہی ہیں. پہلے ایک وقت تھا کہ جب ہم یہاں پاکستان میں کلچرلی پاکستان میں تھے, اس وقت ہم کلچرلی پاکستان میں نہیں ہیں. ہماری جو سوسائٹی کی بائیفرکیشن ہے اس بائیفرکیشن میں بہت چھوٹا سا ایک سیگمنٹ ہے جو پاکستان میں رہ رہا ہے, باقی کہیں اور رہ رہے ہیں, چاہے وہ فزیکلی پاکستان میں رہ رہے ہیں اسپیشلی یونیورسٹیز وغیرہ کی طرف. اور جتنا یونیورسٹی کا رینک بڑھتا جا رہا ہے اس کا جو لیول ہے وہ کسی اور طرف بڑھ رہا ہے. تو جو پرابلم ویسٹ میں آئی ہوئی ہے اس وقت وہ ہیومینٹیز کے اندر آئی ہوئی ہے. انسان کیا ہے؟ اب وہاں پہ جو ہیومینٹیز میں انہوں نے کارنامہ کیا ہے اس کے اوپر بہت محنت کی, ان لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی, وہ یہ کہ جو بھی انسان کے بارے میں بات کرو روح نکال کے کرو. روح کا ایڈیشن ایکسیپٹڈ نہیں ہے. روح نکال دو اب بات کرو یہ کیا ہے. اب روح نکلنے کے بعد بچتا کیا ہے؟ پھر کچھ تو میڈیکل بچتی ہے, کیمیکلز اور ان کا ریئیکشن. آج کا میڈیکل سائنس کیا ہے؟ باٹم لائن میں کیمسٹری ہے. آپ مثال کے طور پر آپ کی باڈی ہے, آپ میڈیکل سائنسز میں جائیں گے آپ دوائیاں کھائیں گے, دوائیاں کیا ہیں؟ کیمیکلز ہیں. تو اگر ہم انسان کی روح نکال دیتے ہیں تو انسان کیا بچتا ہے؟ چند کیمیکلز. اب وہ دماغ کے اندر جتنی کارروائی ہو رہی ہے وہ سب کیوں ہو رہی ہے؟ کیمیکلز. خدا کا شکر یہ ہے الحمدللہ کہ 70-80 سال تک بیوقوف بنانے کے بعد اب ان کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ انسان از سمتھنگ مور دین کیمیکلز. یہ صرف کیمیکلز نہیں ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میں چونکہ میں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ظاہر ہے ہر انسان بیٹھتا ہے لیپ ٹاپ پر موبائل پہ تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا, تو میں بھی کچھ نہ کچھ کروں گا. تو میں معمولاً یہ کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو ریسرچز ہو رہی ہیں ان کی کیا بول رہے ہیں کس طریقے سے بول رہے ہیں, تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, کچھ تو اتنا اسپیشلائزڈ ہوتا ہے کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. جیمز ویب ٹیلیسکوپ کیا دکھا رہی ہے بس چیزیں سمجھ میں آئیں گی, بہت کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کیا دکھا رہے ہیں. لیکن مثال کے طور پر اب کچھ وقت پہلے میں آرٹیکل دیکھ رہا تھا, آرٹیکلز بلکہ اس سلسلے میں, تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جو انسان کے دماغ کے اندر ہم لوگ ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہے تھے کہ ڈس آرڈرز سارے کے سارے کیمیکلز ہیں. تو اب قبول کیا انہوں نے کہ نہیں کیمیکلز نہیں ہیں, ان ڈس آرڈرز میں بہت کچھ ہے جس کا کیمیکلز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور کچھ وقت پہلے میں پاکستان سے باہر کہیں پہ تھا تو ایک صاحبہ تھیں, ان کا پی ایچ ڈی سائیکالوجی میں تھا, تو وہ کلینک کر رہی تھیں وہاں پہ, سائیکیٹرسٹ تھیں وہ کلینک کرتی تھیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں ایک مشکل ایک سوال پوچھنا, یہ تو باہر نے پوچھا کیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایس او پی بنا ہوا ہے, اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجر بنا ہوا ہے کہ مثلا پیشنٹ آئے گا یہ کمپلین کرے گا یہ میڈیسن دینی ہے, صحیح ہے, اور اگر میں نے اس کو فالو نہیں کیا اور کہیں اس بندے نے کہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا لیا تو میرا لائسنس گیا, صحیح ہے, اور اس میڈیسن کا دینے کا مجھے یقین ہے کہ اس سے علاج نہیں ہوگا اور بگڑے گا. ان صاحبہ نے مجھے کہا, اور وہ پی ایچ ڈی ہیں اسی فیلڈ کے اندر, انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہوگا بلکہ بگڑے گا, اور یہ جو اب میرے پاس آیا نا میں نے اس کو میڈیسن دینا شروع کی ہے, اب یہ مرتے دم تک اسی میڈیسنز میں رہے گا اور بہتری کوئی نہیں آنے والی. اب کہیں میں نے اپنے تجربے سے سیکھ لیا ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر میں نہ دوں تو میرے اوپر کیس ہو سکتا ہے, میرا لائسنس جائے گا, صحیح ہے. اب یہ ہم سو کالڈ ڈیولپ کنٹری کے ڈیولپڈ میڈیسن کے سسٹم کے اندر رہنے والے بندے کی جو اسپیشلائزڈ بھی ہے اس کے اس اعتراف کو ہم سن رہے ہیں. تو اب آپ باقی اندازہ لگا لو باقی ہو کیا رہا ہے. اچھا ایک اور مشکل ہے وہ یہ کہ نفسیاتی طور پر الجھے ہوئے کیسز کی تعداد گویا ملٹیپلائی ہو جا رہی ہے, ملٹیپلائی ہو رہی ہے. آپ بچوں کو دیکھو پریشان ہو جائیں گے, آپ بعض اوقات پریشانی آ جاتی ہے. میں اسکول میں پڑھاتا تھا ایک جگہ، اسکول میں پڑھاتے ہوئے مجھے میرے خیال میں 2 یا 3 سال ہوئے تھے. اچھا وہ اسکول ایسا تھا کہ اس میں یہ باہر سے آنے والے بچے اسکول کی شہرت کی وجہ سے وہاں کہیں نہ کہیں ایڈمیشن لے لیتے تھے. تو میں ایک دفعہ کھڑا تھا، میرے خیال میں اس وقت مجھے 2-2.5 سال ہوئے ہوں گے، تو میں بچوں کے رجسٹر چیک کر رہا تھا، تو ایک بچہ میرے پاس چیک کرانے آیا، تو میں نے اس کو دیکھا، دیکھتے ہی میں نے اس سے کہا امریکہ سے آئے ہو؟ کہنے لگا سر آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ہاں ٹھیک ہے چلو جاؤ. تو وہ ہماری بات کہیں مشہور ہو گئی، تو ہمارے ایک سینئر ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے بلایا، مجھ سے کہنے کہ زہی صاحب یہ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ میں نے کہا بھائی اس کا جسم ٹکی نہیں رہا کہیں، یہ جو ویسٹ سے آ رہے ہیں بچے ان کی ایک خاص مصیبت ہے، اٹینشن ہے ہی نہیں ان کے اندر، ان کے اندر اس کا ڈس آرڈر ہے. تو میں تو بہت کم دیکھتا ہوں کہ کوئی ویسٹ سے بچہ آیا ہو اور اس میں ڈس آرڈر نہ ہو. یہ بات میں جو آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ 97-98 کی ہے. اب میں اپنے محلے اور خاندان اور ہمسائے کے بچوں میں کم سے کم 40-50% میں یہ ڈس آرڈر دیکھ رہا ہوں، ملٹی پلائی ہو رہا ہے. اچھا یہ ڈس آرڈر کہاں سے آ رہا ہے؟ کچھ تو یہ ڈس آرڈر، میرے خیال میں، میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میرا خیال میں کچھ تو یہ ڈس آرڈر آ رہا ہے کھانے پینے سے. جو کچھ ہم کھا پی رہے ہیں یہ ڈس آرڈر وہاں سے آ رہا ہے، اور دوسرا ڈس آرڈر آ رہا ہے اسکرین سے. یہ جو بچے ہمارے اسکرینز کے اوپر جم گئے اور وہاں سے نکل بھی نہیں پائیں گے اور آپ نکال بھی نہیں پائیں گے، مشکل آ گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈس آرڈر کے جس طرح بچوں میں گھسا ہوا ہے، یہی اوپر بھی جا رہا ہے، کیونکہ اب یہ بچے بڑے ہونے والے. جو بچے ہم 98 میں دیکھ رہے تھے، اب وہ کتنی عمر کا ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا تو ہو رہا ہے، وہ 20 سال سے تو 24 سال تو اب اس کو ہو رہا ہے مثال کے طور پر. کتنے تو عزیزان محترم، یہ ہوگا کیا ہماری سوسائٹی کا؟ اب کچھ عرصے کے بعد نعوذ باللہ تعالیٰ کیا ہونے والا ہے؟ یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ وائلنس پہ لے کے جاتا ہے، یہ ہارڈلی ٹین ایج تک کنٹرولیبل ہے، اس کے بعد وائلنٹ ہے یہ، اور کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہوا کیا یہ. اب اس کے مقابلے میں ہمارے پاس راستے کیا ہیں؟ تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ بھائی وہ جو آپ نے انسان کو مائنس روح سوچنا شروع کیا تھا، ساری کہانی آپ کی وہاں سے شروع ہوئی ہے. انسان کی روح کو مت مائنس کرو، یہ انسان روح کے ساتھ ہے، اس کا پورا ایک سسٹم ہے. آپ مائنس کرو گے یہ ہوگا، اور یقین مانیے یہ تقریباً سمجھ لیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے جو ہیومینٹی ہماری ڈیولپ ہوئی ہے، اسپیشلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے تباہ کر دیا سب. اس سے پہلے بھی تھا لیکن اتنا برا نہیں تھا، اس کے بعد تو جو کچھ ہوا ہے مصیبت ہو گئی ہمارے لیے. تو اب وقت کیا ہے؟ وقت یہ ہے کہ بھائی یہ جو فنڈامنٹلز ہیں، اس کو ہم انسان شناسی اسی لیے کہہ رہے ہیں، یہ انسان شناسی ہے، یہ انسان کی حقیقتیں ہیں، ان کے اوپر توجہ دو تاکہ تمہیں اور ہمیں انسان سمجھ میں آئے. انسان سمجھ میں آئے گا تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی کہ اس کا مرض کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہونا ہے. اور اگر یہی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ٹھیک ہے، وہ تمہارا ایک انسان کھوکھلا انسان ہے جو وہاں سے آ رہا ہے، اس کو لے کے دیکھ لو، اس کا رزلٹ دیکھ لو. کتنی پرسکون سوسائٹیز کے ڈرامے سنا سنا کے کان پکا دیے. اب دیکھ لو ہر روز گن وائلنس، ہر روز. اب یہ کینیڈا میں اسٹیبنگ ہو گئی، کتنے 12-13 بندے 10 بندے کہاں مار دیے چند گھنٹے کے اندر، 1-1.5 گھنٹے کے اندر چاقو سے مارے. یہ وائلنس کیوں ہے؟ یہ بھوکے ہیں یہ لوگ، ان کی تنخواہیں کم ہیں، کیا مشکل ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ آبجیکٹو نہیں ہے لائف کا، مقصد ہی نہیں ہے کوئی. تو میں یہ سارے جملات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیے کہ بھائی آپ کو خدا نے ایک نعمت دے دی ہے، آپ کے امام نے کائنات کی اعلیٰ ترین حقیقتوں کو سادہ ترین زبان میں بیان کر دیا ہے، آپ اور میں کیوں پیچھے رہے ہیں؟ ہم تو کم سے کم سیکھ لیں اس کو. ہاں کچھ چیزیں پھر بھی ایسی ہیں جو میں نے کہا کہ ہم نہیں بچ پائیں گے، جو کھانے پینے کا مسئلہ یہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے، بہت سنگین ہے. اگر میرے اور آپ کے بس میں ہوتا جو ہمارے ذہن میں کب سے کہہ رہے ہیں، 2009 سے کہہ رہے ہیں، لوگوں کو مانتے نہیں تھے، پھر کرونا میں پھنس گئے تو بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا آپ صحیح کہہ رہے تھے، پھر دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں ادھر ادھر. کھانے کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لو. یہ جب تک ملٹائی نیشنل کمپنیز کے ہاتھ میں ہے یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ دو انڈسٹریز ساتھ چل رہی ہیں, ایک کھانے پینے کی, ایک میڈیسن کی. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ کو زندگی چاہیے کھانے پینے کو اپنے ہاتھ میں لے لو تو پھر میرے اور آپ کا کوئی چانس ہے, ورنہ نعوذ باللہ تعالی یہاں کام خراب ہو رہا ہے. بس درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, محمد آل محمد وعجل فرج. انسان شناسی کے سلسلے میں کچھ جملات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے, کچھ خطبات عرض ہوئے. اب ایک کل جو بات ہوئی تھی کہ مثلا عالم مثال اور عالم عقل عالم نور, اب ظاہر ہے وہ بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ لوگ اپنے دماغ سے ادھر ادھر کی چیزیں بناتے رہتے ہیں اور وہ لوگوں کو سناتے رہتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا امام کے کلمات کے اندر یہ جملات بیان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. تو میں سوچا کہ آپ کو اس سلسلے کا چونکہ یہاں پہ آخری مجلس ہے تو چند جملات اس طرح سے عرض کر دوں جس میں یہ سب نظر آئے کہ کچھ یہاں پر اشارے ملے ہوئے ہیں ہمارے پاس. اب تو ظاہر ہے پھر میں دوبارہ عرض کروں گا, میری یہ اب اتنی فیلڈز کو میں کہہ چکا ہوں کہ میرے اسپیشلائزیشن نہیں ہے, تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ پھر یہاں بیٹھے کیوں ہیں اصلا, یہ بتائیں پھر آپ. لیکن بہرحال یہ میری کوئی اسپیشلائز فیلڈ نہیں ہے اور میں ٹیپ ریکارڈر ہوں کہ میں سنتا ہوں اور پھر بولتا ہوں یہاں پہ. تو بہرحال وہ سب مجھے چند جملے مربوط بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ خطبہ نمبر 219 ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس خطبے میں امام نے اس آیہ کریمہ پہ تبصرہ شروع کیا ہے. آیا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروش ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی. یہ کون لوگ ہیں؟ اب وہ انسان شناسی کا معاملہ کہ اچھوں کی تعریف امام نے کی ہے تاکہ راستہ میں بتائیں گے تمہیں اس راستے کے اوپر چلنا ہے. میں چند جملات سے شروع کرتا ہوں پھر اس کو روک لوں گا چونکہ یہ خطبہ تھوڑا سا طویل ہے اور پھر آگے جا کے اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو دلوں کی سائیکل قرار دیا ہے. دیکھیں دل آپ کو یاد ہے کیا تھا؟ دل ہے قلب. دل کا مطلب یہاں پہ قلب ہے. جب بھی مفتی صاحب دل لکھے نا فوراً عربی میں جا کے دیکھیے گا وہاں کیا لکھا ہوا ہے. افعدہ ہے تو مطلب کچھ اور ہے, قلب ہے تو مطلب وہ ہے جو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. قلب وہ انسٹرومنٹ ہے ہمارے اندر نان میٹیریل کے جو ہمیں اوپر کی ریالٹی سے کنیکٹ کرتا ہے اور یہ براہ راست متاثر ہوتا ہے ہمارے اعمال سے. اس کی روشنائی, اس کا ریفلیکشن, اس کا سو کالڈ سائز, سب کا سب ہمارے اعمال سے متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں کہیں مفتی صاحب ترجمے میں لکھیں دل, فوراً پیچھے جا کے عربی میں دیکھیے گا وہاں قلب لکھا ہے یا کیا لکھا ہے. یہاں قلب لکھا ہوا ہے, صحیح ہے. ان اللہ سبحانہ جعل الذکر جلاء للقلوب, البتہ شاذ و نادر کبھی ایسا ہوا ہے کہ امام نے قلب کہا ہے اور مطلب وہ نہیں ہے. شاذ و نادر ایسا بھی ہوا ہے نہج البلاغہ کے اندر, لیکن سمجھ لیں 80-90% قلب کا مطلب یہی ہے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. امام نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی یاد کو دلوں کی سائیکل قرار دیا ہے. یعنی مثلا کسی کا دل ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا دل منور ہو, نورانی ہو, اوپر کی ریالٹیز اس کے اوپر ریفلیکٹ ہوں, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اللہ کی یاد کرنی چاہیے. اچھا اب یاد کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, نہیں نہیں, یاد کا مطلب ہے اس بات کو اپنے ذہن کو بتانا کہ میں اللہ کے نظام میں زندگی گزار رہا ہوں اور یہ صرف خدا کا نظام ہے. سبحان اللہ کا ایک مطلب یہ ہے کہیں کوئی نقص نہیں ہے. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ خدا نے دیا اچھا دیا ہے. لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ میرے لیے پوائنٹ آف اٹریکشن بنے سوائے اللہ کے, کوئی اس قابل نہیں ہے. معبود صرف خدا ہے. یہ سجدوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ آبجیکٹو کا معاملہ بھی ہے. خدا کے سوا کسی کو ہدف نہ بناؤ, خدا کے سوا کسی پہ جذب مت ہو. یہ لا الہ الا اللہ بہت گہرائی میں جائے گا. پھر امام نے فرمایا اللہ کی یاد کرو, اللہ کی یاد کرو گے تمہارے قلب میں صفا ہوگی, جلا ہوگی. یہ جو سائیکل کا لفظ ہے, اگر آپ نہیں یاد ہوگا, نہیں یاد ہوگا, پرانے زمانے میں المونیم کے برتن ہوتے تھے. ہماری گلیوں میں وہ لوگ آتے تھے جو المونیم کو چمکاتے تھے, اس کو سائیکل کہتے تھے. ہم لوگ کھڑے ہو کے اس کا منظر بہت دیکھتے تھے. وہ لوگ اتنے ایکسپرٹ ہوتے تھے, وہیں گڈھا کھودتے تھے, وہیں پہ ٹنل سا ایک بنا کر اس میں پمپ لگا کے اس کو فوراً آگ کے وہ بنا لیا کرتے تھے. کھڑے کھڑے یوں کرتے تھے, اور جناب برتن آپ نے دیا ان کو عجب رگڑا ہوا, یہ وہ انہوں نے لیا یوں کیا اور چمکتا ہوا برتن آپ کو دے دیا. سائیکل, شمشیر چمکا دی, برتن چمکا دیا, سائیکل. امام فرمایا تم لوگ یہ قلوب جلا حاصل کریں گے ذکر خدا سے. ان اللہ سبحانہ و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرہ, جس کے باعث اگر دل پاکیزہ ہو جائیں, یہ سائیکل مل جائے تو کیا ہوگا, جس کے باعث وہ بہرا ہونے کے بعد سننے لگے, اندھے پن کے بعد دیکھنے لگے, دشمنی و عناد کے بعد فرما بردار ہو گئے. ذکر خدا یہ کرتا ہے, ذکر خدا وہ دکھا دیتا ہے جو لوگ نہیں دیکھ پائیں گے, وہ سنا دیتا ہے جو لوگ نہیں سن پائیں گے, وہ فرما برداریاں دیتا ہے جس کو دوسرے حاصل نہیں کر پائیں گے. بس یہ جو ہمارے پاس بار بار ایک کوشچن آتا ہے نا کہ ہماری نمازوں میں توجہ کم ہے, اس کا کیا ہوگا؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, جب تک زندگی میں محور خدا نہیں ہے, نماز میں توجہ نہیں آئے گی. صبح سے شام تک میں غیر خدا کے لیے بھاگوں دوڑوں, اور دوپہر کو میں چاہوں توجہ آ جائے, یہ نہیں ہونے والا ہے. کچھ بھی کر لو نہیں ہونے والا ہے. اچھا, اب ممکن ہے کوئی یہ کہے مولانا ہم صبح سے شام تک غیر خدا کے لیے نہیں دوڑ رہے, ہم خدا کے لیے دوڑ رہے ہیں. لیکن یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا, ہم لوگوں کی نیتوں میں بہرحال کچھ نہ کچھ اور بھی آ جاتا ہے. میں اپنے آپ کو رکھ کے کہتا ہوں, بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں, فطور نہیں آ سکتا نیت کے اندر, آ سکتا ہے. شہرت کا فطور آ سکتا ہے, دولت کا فطور آ سکتا ہے, طاقت کا فطور آ سکتا ہے, یہ سب بدبختیاں آ سکتی ہیں. تو یہ سب ہم لوگوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے دماغ بکھرتے رہتے ہیں, ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں. اور جتنا ہم دو نمازوں کے درمیان غیر خدا کے اوپر توجہ دیں گے, اتنا ہی نماز میں غیر خدا کود کود کے آئے گا. اگر نماز کے اندر صرف خدا چاہیے تو ہمیں نماز کے باہر صرف خدا سوچنا پڑے گا. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بزنس نہیں کریں, آپ کاروبار نہیں کریں, آپ آفس میں نہیں جائیں, آپ بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں, فیملی میں نہ جائیں. نہیں, جائیں, سب خدا کے لیے کریں, کمال تو یہی ہے. ورنہ کیا ہے, ورنہ روحبانیت ایک راستہ, جاؤ غار میں بیٹھ جاؤ, وہ خدا نے قبول نہیں کیا. دوسرا راستہ یہ کہ دنیا پرست ہو جاؤ, نماز ہی نہ پڑھو, وہ بھی خدا نے قبول نہیں کیا. جو خدا نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ سب کے درمیان رہو لیکن میری خاطر رہو, یہ خدا نے مانا ہے. اور اگر خدا ہمیں یہ راستہ بتا رہا ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ناممکن ہو؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہماری طاقت میں نہیں ہوتا تو خدا نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا تھا؟ ہے اس کا مطلب ہماری طاقت میں. یہ کہ بعد دیگر ہر عہد, یہ ذرا سماعت فرمائیے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, محمد محمد. آپ نے وہ جملہ اعتراض سوال سنا ہوگا کہ یہ سارے انبیاء مڈل ایسٹ میں کیوں آئے, بہت دفعہ سنا ہوگا, پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے سنا ہے, اس کے پتہ نہیں کتنی دفعہ جواب دیا ہے. ٹھیک ہے, امام یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں, اس میں وہ مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے. امام نے فرمایا کہ ہر عہد اور انبیاء سے خالی دور میں, یعنی مثلا کوئی دور ہے جہاں پہ انبیاء نہیں ہیں, آپ کو یعنی چائنا ہے, مثلا انڈیا ہے, فلاں فلاں کوئی ملک ہے, کوئی زمانہ ہے جب انبیاء نہیں ہیں, تو کیا ہے پھر وہاں پر؟ امام نے فرمایا یکے بعد دیگرے ہر عہد, امام فرمایا یہ مسلسل ہے, مسلسل ہے, اور انبیاء سے خالی ہر دور میں حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہتے ہیں. اللہ کے کچھ بندے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کی فکروں میں سرگوشیوں کی صورت میں القاء کرتا رہتا ہے، خدا ان کی فکروں کے اوپر القاء کرتا رہتا ہے سرگوشیوں کی صورت میں، اور ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، وحی نہیں ہوتی، الہام ہوتا ہے. ان اللہ اوحا الی النحل، خدا فرماتا ہے میں نے شہد کی مکھی کو الہام کیا. جو خدا شہد کی مکھیوں کو الہام کر سکتا ہے تو وہ کسی پاکیزہ انسان کو نبی نہ ہو الہام نہیں کرے گا. یہ جو میں نے کہا نا شہد کی مکھی کو الہام کیا ہے، اس میں قرآن کریم نے لغت وحی کی استعمال کی ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ وحی کی لغت ہے لیکن ترجمہ الہام ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اسی کو الہام کو ایکسیپٹ کیا، تو چلو شہد کی مکھی کو الہام تو ہوا ہے نا. تو یہ جو انسان اشرف مخلوقات ہے یہ شہد کی مکھی کے قابل بھی نہیں ہے، اس میں کیوں نہیں الہام ہوگا؟ ہر دور میں امام فرما رہے ہیں، انبیاء سے خالی ہر دور میں رب العزت کے کچھ مخصوص بندے رہتے ہیں جن کی فکروں میں خدا سرگوشیوں کی صورت میں القاء کرتا ہے، ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے. چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں کانوں اور دلوں میں، اب وہاں پہ افدا آیا ہوا ہے، اب وہاں قلوب نہیں آیا ہوا، قلوب کے بعد کا لیول ہے، یعنی قلوب سے نیچے کا لیول ہے. ٹھیک ہے، افدا، ٹھیک ہے. یہ چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں کانوں، چونکہ آنکھوں کانوں کا تذکرہ تھا نا، تو اب میں امید یہی کر رہا تھا کہ اب یہاں قلب کا مطلب افیدہ، دل کا مطلب افیدہ آئے گا. تو چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں کانوں اور دلوں میں بیداری کے نور سے چراغ روشن کیے. وہ مخصوص یاد رکھنے کے قابل دنوں کی یاد دلاتے ہیں اور اس کی جلالت اور بزرگی سے ڈراتے ہیں. وہ لقدک صحراؤں میں دلیل راہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اس کے طور طریقے پہ تحسین و آفرین کرتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں ہر دور میں اللہ کے کچھ ایسے بندے رہتے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں. اچھا، اب میں اس کو یہاں پہ چھوڑتا ہوں، آگے جاتا ہوں، وقت بھی تیزی سے گزرتا ہے، اور آگے جا کے اس حصے کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَيَأْتَمِرُونَ بِهِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَتَنَاهَوْنَ عَنْهُ. یہ لوگ برائیوں سے روکتے ہیں، خود بھی اس سے باز رہتے ہیں. گویا کہ انہوں نے شروع میں فرمایا عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، خود اس پہ عمل کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، خود بھی باز رہتے ہیں. غور فرمائیے گا، گویا کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت تک منزل کو طے کر لیا ہے. فَكَأَنَّمَا قَطَعُوا الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ. کہاں رہتے ہوئے آخرت کی منزل طے کر لیے؟ یہاں رہتے ہوئے. ہم دنیا میں ہیں، وہ بھی ان کے بدن دنیا میں ہیں. ہم دنیا میں ہیں، وہ مثال میں ہیں، بدن ان کے دنیا میں، لیکن آخرت کی منزلیں طے کر لی ہیں. دیکھیے صاف لکھا ہوا ہے، اب اس میں تو کوئی، میں نے ترجمہ بھی بالکل دیکھ کے پڑھا ہے، صحیح ہے. گویا کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے، فَكَأَنَّمَا قَطَعُوا الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت تک منزل کو طے کر لیا، اور جو کچھ دنیا کے عقب میں ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. مثال دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ امام فرما رہے ہیں گویا کہ وہ اہل برزخ کے ان چھپے ہوئے حالات پر جو ان کے طویل عرصہ قیام میں نہیں پیش آئے آگاہ ہو چکے ہیں. اہل برزخ کے کچھ احوال ہیں جو ابھی انہیں نہیں پیش آئے، ان کو پتا ہے کہ یہ پیش آنے والے ہیں. یا اللہ، وہ خود کہاں رہ رہے ہیں؟ ابھی دنیا میں رہ رہے ہیں، صحیح ہے، یہ دنیا میں رہ رہے ہیں، برزخ کے اینڈ کو بھی دیکھ لیا ہے، اور اہل برزخ کو بتانے کے قابل ہو گئے کہ تمہارے ساتھ ابھی یہ ہونے والا ہے، اور خود دنیا میں ہیں ابھی. یہ ان کا کمال ہے. امام نے جو اس علم کے بارے میں استعمال کیا ہے وہاں پر عربی میں لفظ ہے، ہماری پبلک ایکسیپٹ نہیں کرے گی، غیوب کا لفظ استعمال کیا. اطلعوا غیوب اہل البرزخ، اہل برزخ کے جو غیوب تھے، یعنی جو ابھی نظروں سے غائب تھا، وہ بھی ان کو پتا ہے. تو دنیا والوں کا نہیں پتا، دنیا والوں بھائی یہ اس کو اہل برزخ کی آگے کی چیزیں پتہ ہیں، تو مثلا میں ان کے سامنے جاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ مرتضیٰ زیدی کا 2 سال بعد انجام کیا ہونے والا ہے، برزخ کا بھی تو پتا ہے کہ اس کا آخر تک کیا ہونے والا ہے. تو ان میں سے کسی ایک کے سامنے ایک بعد میں بننے والے مرجع تقلید پہنچے، ایک ایک کہانی بتا دی، یہاں تک ہوگا یہاں تک ہوگا یہاں تک ہوگا، مرو گے یہ اعلان ہوگا یہ وہ، اور بعد میں ان کو یہ بھی کہا کہ اگر یہ چاہتے تو ان کو قبر کے بعد کے احوال بھی پتہ چل جاتے. اور اب کوئی بولے نہیں نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، بھائی صاف لکھا ہوا ہے، یہ امام نے صاف لکھا ہوا ہے، اب اس میں کیا چھپی ہوئی بات ہے. گویا کہ وہ اہل برزخ کے ان چھپے ہوئے حالات پر جو ان کے طویل عرصہ قیام میں نہیں پیش آئے آگاہ ہو چکے ہیں، اور گویا کہ قیامت نے ان کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا. لو بھائی ابھی تو برزخ کی بات ہو رہی تھی، امام کہہ رہے ہیں قیامت کے وعدے بھی ان کے لیے پورے ہو چکے ہیں. قیامت تو مرحلہ عقل ہے، اس کا مطلب یہ عقل سے بھی آگے جا چکے ہیں. گویا کہ قیامت نے ان کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، اور انہوں نے اہل دنیا کے سامنے ان چیزوں پہ سے پردہ الٹ دیا، یہاں تک کہ گویا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جسے دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ سب کچھ سن رہے ہیں جسے دوسرے نہیں سن سکتے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ کام انہوں نے کیسے کیا؟ امام فرما رہے ہیں اگر تم ان کی پاکیزہ جگہوں اور پسندیدہ محفلوں میں ان کی تصویر اپنے ذہن میں کھینچو. یہ کیا کرتے ہیں؟ امام فرمان اگر تم تصویر بناؤ نا اپنے ذہن میں ان کی، تو یہ بنے گی. کیا؟ جبکہ وہ اپنے اعمال ناموں کو کھولے ہوئے اور اپنے نفسوں سے ہر چھوٹے بڑے کام کا محاسبہ کرنے پہ آمادہ ہوں. وہ کیا کرتے ہیں؟ مرنے سے پہلے اپنا محاسبہ شروع کر دیتے ہیں. یہ کام ہر رات کرتے ہیں، ہر رات اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، ایسے کام کے جن پہ وہ معمور تھے اور انہوں نے کوتاہی کی، یا ایسے جن سے انہیں روکا گیا تھا اور ان سے تقصیر ہوئی، اور ہمیشہ اپنی پشتوں کو اپنے گناہوں سے گرانبار محسوس کرتے ہیں. یہ لوگ ہر روز اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہر روز یہ دیکھتے ہیں ہماری کمر پہ گناہ بھی بہت ہیں، اتنے برے ہیں نہیں، لیکن یہ لوگ ایسے دیکھتے ہیں. کیوں؟ اپنی ہر ہر بات کو کوتاہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے خدا کے حق میں کوتاہی کی ہے، یہ ہم نے نبی کے حق میں امام کے حق میں کوتاہی کیے، تو یہ اپنے آپ کو اس بوجھ کے نیچے دیکھتے ہیں. ہمیشہ اپنی پشتوں کو اپنے گناہوں سے گرابار محسوس کرتے ہیں کہ جن کے اٹھانے سے وہ اپنے آپ کو عاجز و درماندہ پاتے ہیں، اس لیے روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی ہوں اور بلک بلک کر روتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوں، اور ندامت اور اعتراف گناہ کی منزل پہ کھڑے ہوں، اللہ سے چیخ چیخ کر فریاد کر رہے ہوں، تو اس صورت میں تمہیں ہدایت کے نشان اور اندھیروں کے چراغ نظر آئیں گے جن کے گرد فرشتے حلقے کیے ہوئے ہوں گے. یہ ابھی کہاں ہیں؟ یہ دنیا میں، یہ دنیا میں فرشتے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تسلی و تسکین کا ان پر ورود ہو، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں، عزت کی مسندیں ان کے لیے مہیا ہوں ایسی جگہ پہ جہاں اللہ کی نظر و توجہ ان پر ہو، ان کی کوششوں سے خوش ہو، ان کی منزلت پہ آفرین کرتا ہو، وہ اسے پکارنے کی وجہ سے عفو بخشش کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، اس کے فضل و کرم کی احتیاج میں گروی ہوں، اس کی عظمت و رفعت کے سامنے ذلت و پستی میں جکڑے ہوئے ہوں، غم و اندوہ کی طویل مدت نے ان کے دلوں کو زخمی اور گریا و بکا کی کثرت نے ان کی آنکھوں کو مجروح کر دیا ہو، ہر اس دروازے پر ان کا ہاتھ دستک دینے والا ہے جو اس کی طرف توجہ راغب کرے، جس جو وہ اس سے مانگتے ہیں کہ جس کی جود و کرم کی پہنائیاں تنگ نہیں ہوتیں اور نہ خواہش لے کر بڑھنے والے نا امید پھرتے ہیں. تم اپنی بہبودی کے لیے اپنے ہی نفس کا محاسبہ کرو، کیونکہ دوسروں کا محاسبہ کرنے والا تمہارے علاوہ دوسرا ہے. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ محاسبے سے. یہ لوگ محاسبہ کرتے ہیں، اور امام نے اینڈ کس پہ کیا کہ تم کیا کرو؟ محاسبہ کرو. آیت اللہ قاضی کہیں اٹھے کمرے سے تو ایک شاگرد اٹھا، وہ ساتھ ہی پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کے پیچھے. کہنے لگا پھر تو جہنم میں جاؤ گے. بہت مذاق کرتے تھے آیت اللہ قاضی. تو ایک آدمی نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا، تو کہنے کا یہ تو بہت ہی ہنسور آدمی ہے, بہت ہی ہنستے ہیں تو ٹھٹے لگاتے ہیں. تو اس کے دل میں آیا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو اتنا ہنستا ہے. تو پھر کبھی اس نے رات دیکھی, پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ کچھ اور ہے, یہ کچھ اور ہے. تو ہنستے بھی ہنساتے بھی تھے لیکن معاملہ کچھ اور تھا. تو ایک دن ان کا بیٹا بیٹھا مجلس پڑھنے کے لیے, پوچھے بغیر, گھر میں مجلس رکھی تھی, پوچھے بغیر بیٹا بیٹھ گیا. ایسے وہ زیادہ تر کہتے تھے کوئی اور بیٹھے, یہ وہ بیٹا بیٹھا اور اس نے بہت لمبی مجلس پڑھ دی. اب وہ سارے علماء وہاں پہ تشریف فرما تھے, اب وہ ان کے احترام میں, سید علی قاضی کے احترام میں بیٹھے رہے کہ بھائی اب اس کی جوان کی سنو, وہ سنایا جا رہا ہے سنایا جا رہا ہے. تو اس نے آخر میں پہنچ کر کہا کہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. تو انہوں نے کہا رحم اللہ من قرأ البقرہ. اتنی مجلس پڑھی ہے تم نے, اتنی لمبی, تو اب فاتحہ نہیں بقرہ چاہیے ہوگی اب تو تمہارے لیے. تو لیکن یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو امام خمینی آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. ہاں, امام خمینی اپنی جوانی میں نجف میں تھے, تو ایک دفعہ ان کے پاس آئے, اور پتہ نہیں بہرحال ان لوگوں کی سیٹنگ کہاں پر ہوئی ہوگی, فون تو تھے نہیں اس زمانے میں. تو ان کا ایک شاگرد تھے آیت اللہ قاضی کے, عباس لو دماغ سے حجانی میرے خیال میں نام تھا. تو وہ یہ چونکہ آنکھوں سے بھی نابینا تقریباً ہو گئے تھے, تو کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے, اور لنگڑا کے بھی چلتے تھے, جسم میں تو بالکل ہی بیچارے ختم. تو گھر پہ دستک ہوئی, تو وہ گئے شاگرد, انہوں نے آ کے بتایا کہ کوئی آئے ہیں عالم عجم سے یعنی ایرانی, اور دو ان کے ساتھ ہیں, اور اپنا نام روح اللہ مصطفیٰ بتا رہے ہیں. تو روح اللہ خمینی نہیں بتایا, روح اللہ مصطفیٰ بتایا, چونکہ بیٹا مصطفیٰ تھا, وہ شہید بھی ہو گیا تھا. تو کہا روح اللہ مصطفیٰ, کہا بلاؤ. تو وہ آئے, تو آیت اللہ سید علی قاضی نے اتنی رسپیکٹ دکھائی کہ شاگرد پریشان ہو گئے کہ ایسا تو کبھی نہیں دیکھا تھا. بہت زیادہ رسپیکٹ دکھائی امام خمینی کے لیے, جبکہ وہ ابھی نجف میں تھے, ابھی تو انقلاب کوئی کہانی نہیں اس وقت. بہت زیادہ رسپیکٹ دکھائی. تو شاگرد بھی دیکھنے لگے کہ اس بندے کو آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا, یہ پہلی دفعہ نظر آیا ہے, اور اتنی زیادہ رسپیکٹ آغا قاضی دکھا رہے ہیں. خیر بول تو کوئی کچھ نہیں سکتا تھا, سب خاموش بیٹھے رہے. تو سامنے ایک الماری تھی, وہ چونکہ سید علی قاضی تقریباً نابینا تھے, تو وہ کتاب نکال نہیں سکتے تھے, پڑھ نہیں سکتے تھے. تو یہ جو شاگرد تھے ان کے, عباس خوجانی میرے خان میں ان کا نام یہی تھا, تو ان سے کہتے تھے کہ فلاں کتاب نکالو. اچھا, ان کو سید علی قاضی کو سب رٹی ہوئی تھی کہ کون سی کتاب کام ہے, اس کو بھی عرض کروں گا کہ رٹی ہوئی کا مطلب کیا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ مثلاً اس کتاب کو نکالو, وہاں پہ رکھی ہوئی ہے. تو وہ ایکسپرٹ تھے کتاب نکالنے کے, ان کو پتا تھا کہ اس پوری الماری کے اندر کون سی کتاب کہاں رکھی ہے. تو جب امام خمینی بیٹھ گئے, یہ بھی سب بیٹھ گئے, تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اس جگہ پر تیسرے مثلاً لائن میں یہ کتاب رکھی ہے, وہ نکالو. تو ان کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ وہاں یہ کتاب نہیں ہے, ہے ہی نہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ فارسی میں ہے, تو کہنے گے مجھے پتا ہے کہ اس الماری میں فارسی کی کتاب ہے ہی نہیں کوئی, ساری عربی کی کتابیں ہیں. وہ ادیب آدمی تھے, وہ فارسی پڑھتے ہی نہیں تھے. اب انہوں نے کہا کہ استاد اس الماری میں مجھے نہیں یاد آتا یہ کتاب ہے. کہنے گے نہیں نہیں ہے, تم نکالو. اب وہ دندے ہیں, نابینا ہے, نعوذ باللہ, اندھا کہہ رہا ہوں. تو وہ انہوں نے کہا ڈھونڈا ڈھانڈا تو ایک کتاب نظر آ گئی. کہنے گے مجھے پتا ہے یہاں پہ نہیں ہوتی یہ کتاب, پتہ نہیں کس نے رکھی یہاں پہ. بار وہ کتاب نکالی, کہا پڑھو. تو انہوں نے کہا کہاں سے پڑھوں؟ کہنے گے کہیں سے بھی کھول کے پڑھو. تو انہوں نے یوں کھولا, کہنے گے ایک کہاوت ہے, حکایت ہے. کہنے گے ہاں ہاں حکایت پڑھو. تو کہنے گے حکایت ہے کہ کوئی عالم کہیں پہ رہتا ہے, اور اس کے علاقے میں کوئی بہت ظالم بادشاہ ہے, اور وہ عالم اس بادشاہ کے خلاف کام کرتا ہے, اور وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے, اور اس بادشاہ کو وہاں سے نکال کے پھینک دیتا ہے, اور وہاں پر علاقے میں دین اسلام کو نافذ کرتا ہے. حکایت ختم ہو گئی. کہنے گے ہاں ہاں یہی سننی تھی. اور امام خمینی سے کہا کہ یہی ہے. تو امام خمینی نے بھی سنا, کہا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب پھر خدا حافظ کر کے چلے گئے. تو وہ کہنے گے وہ جانے لگے تو پھر انہوں نے وہی غیر معمولی رسپیکٹ دکھائی, چھوڑنے گئے, یہ کیا وہ کیا. کہنے گے جب ہم واپس آئے تو اب ہم دو چیزوں پہ پریشان, ایک تو ہے کہ یہ بندہ کون ہے جو آج تک نظر نہیں آیا تھا, اور آیا تو یہ سب کچھ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ کتاب کہاں ہے,
یہاں تو تھی نہیں یہ کتاب. پھر ساتھ میں ایک اور مسئلہ ہے, اتنا بڑا عالم حکایت سننے آیا تھا, بھائی کوئی روایت سناؤ, یہ کیا حکایت سنائی آپ نے؟ تو جب وہ بیٹھے تو ان سے پوچھا یہ کون ہے, تو کہنے یہ کہ یہ ایران کے عالم ہیں اور یہ غیر معمولی انسان ہیں اور یہ غیر معمولی کام کریں گے اور خدا نے ان کو بہت چیزوں سے نوازا ہوا ہے. تو اب بس پھر سب لوگ خاموش ہو گئے کہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایکسٹراآرڈنری ایشو ہے, یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. تو وہ جو شاگرد تھے وہ کہنے گئے کہ میرے دماغ میں آیا کہ وہ کتاب کا باقی حصہ پڑھ لوں, چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے کی کوئی خبر ہے جو اس کتاب کے اندر جمع ہوئی. تو کہنے گئے کہ میں نے وہ الماری دوبارہ ڈھونڈ لی, وہ کتاب ہی نہیں مل کے دی. پھر وہ اسی وقت آنی تھی اور وہ آئی اور وہ کتاب چلی گئی. تو عزیزان محترم, ہم لوگ اس اعتبار سے تھوڑے خوش قسمت ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ سننے کو مل گیا ہے جو پچھلے والوں کو سننے کو نہیں ملا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے کوئی بات نئی بات نہیں ہے. یہ میں نے خطبہ آپ کے سامنے پڑھ لیا ہے صراحت کے ساتھ, اس میں جو لکھا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, 1400 سال سے یہاں پر ہے, ہم نے نہیں پڑھا تھا, ہم نے نہیں سنا تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ سب یہاں پر ہے. اور اگر امام فرما رہے ہیں نا ہر دور میں ہوتے ہیں, تو ہوتے ہوں گے نہیں ہوتے ہوں گے, ہوں گے پھر تو ہوں گے. تو یہ کل کہانی ہے. ان سب باتوں کو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان باتوں کو کہنے کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر ایک انسان 100 سینچری نہیں بنا سکتا تو بیٹنگ ہی نہ کرے, ٹک تو کر لو, شروع ہو رہا ہے محاسبے سے, یہ تو کر لو. ہم میں سے نہیں ہے, امام نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز محاسبہ نہ کرے, دن میں ایک دفعہ تو کر لو, ایک دفعہ تو کر لینا, یہ تو ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں, ہم ایک دفعہ تو کر سکتے ہیں نا. تو میں اور آپ کیا کریں, میں اور آپ یہ کریں اپنی زندگی کے ہر کام پر یہ گرفت رکھیں کہ یہ خدا کے لیے ہوا ہے یا کس کے لیے ہوا ہے, اس کو کریں. اچھا اگر اچھا نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لیں, اور گند نہ پھیلائیں. میں ایک بات سوچتا ہوں, میں معاشرے میں کوئی بھلائی نہ دے سکوں تو کم سے کم فساد برپا نہ کروں, پھر خاموشی سے کہیں جا کے بیٹھ جاؤں. بھائی کوئی خوبی نہیں پھیلا سکتے, شر تو مت پھیلاؤ کم از کم, خوبی پھیلاؤ پہلی بات تو ایک, خوبی نہیں پھیلا سکتے کم سے کم شر تو مت پھیلاؤ. کام میں کچھ تو حساب کتاب ہونا چاہیے. تو عزیزان محترم, محاسبے کی طرف جائیں, تھوڑا حساب کتاب کی طرف جائیں. یہ جو ابھی جہاں مجلس اس کے ساتھ ساتھ پہلے پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے تھے, اب وہاں پہ بھی ظاہر ختم ہو گیا سلسلہ, تو وہاں پہ ہم نے ایک خط پڑھا تھا علامہ طباطبائی کا, جو ایک جوان کے نام ہے, وہ اویلیبل ہے. علامہ طباطبائی سے ایک جوان نے پوچھا کہ بھائی میں کیا کروں, تو انہوں نے اس کو یہی کہا تھا کہ تم محاسبہ کرو, بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو آپ میں محاسبہ کریں اپنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور بہت آسان بھی ہے. آسان کام کیوں نہیں ہے بھائی, جب آپ کو صبح کو اگلے دن یہ پتا ہو کہ یہ کام اللہ کی خاطر میں نے نہیں کیا تھا کل, اب پھر وہی کام کریں گے کیا؟ اب چھوڑنا پڑے گا نا, ظاہر پہ سختی تو آئے گی, اس طرح سختی آئے گی. آسان کیوں ہے؟ اس سے اچھا شارٹ کٹ نہیں ہے, اس سے اچھا شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ علامہ طباطبائی جیسے خبیر انسان کو پتا ہوتا, وہ بتا دیتے ہمیں. اور امام نے دیکھیے محاسبے سے شروع کیا, محاسبے پہ ختم کیا. تو راستہ یہی راستہ ہے. اللہ انشاءاللہ برکتیں نصیب فرمائے, انشاءاللہ سعادتیں نصیب فرمائے. آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ کے سامنے بولنے والا میں ہوں. آپ دعا کریں خدا اور اچھے بولنے والے نصیب فرمائے, انشاءاللہ پروردگار لطف فرمائے گا. آپ کے اندر جو طلب ہوگی اچھی طلب, تو خدا عنہ متعال اچھی ہدایتیں نصیب کرے گا. ہم لوگ سب اہل بیت کے دسترخوان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ سید الشہداء کی محبت میں تشریف لائیں, اہل بیت کی محبت میں تشریف لائیں. ہم سب لوگ اس ہدف سے آئیں کہ یہاں سید الشہداء کا ایک دسترخوان ہے، اس دسترخوان پہ سب کے لیے سب کچھ ہے، آپ اچھی والی چیزوں کو چنیں، یہاں پہ سب کچھ ہے، اہل دنیا کے لیے دنیا بھی ہے، اہل آخرت کے لیے آخرت بھی ہے۔ سید الشہداء کریم ہے، سب کو سب کچھ دیتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ وہ چنیں جو آپ کو امام خود دینا چاہتے ہیں، نہ وہ چنیں جو میں لینا چاہتا ہوں، نہیں، وہ چنیں جو امام دینا چاہتا ہوں۔ امام کیا دینا چاہتے ہیں؟ امام شہادت دینا چاہتے ہیں۔ ہم ساری زندگی یا حسین کریں، اور لشکر میں امام جس لشکر کے سردار ہیں وہ شہیدوں کا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، یہ کتنا عجیب ہوگا کہ یا حسین تو ہم کریں اور لشکر میں کوئی اور ہو، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو بالکل صاف سی ایک بات کروں گا، یا تو گردن کٹا کے دنیا سے جائیں، شہید ہو کے جائیں، یا دنیا میں وہ کر کے جائیں کہ شہداء کے ساتھ اٹھا دیے جائیں۔ یہ دو راستے ہیں، یہ دو راستے ہیں، کوئی نہ سوچے ایک راستہ ہے، نہیں، یہ دو راستے ہیں۔ یا گردن کٹا کے جائیں گے، شہید ہو کے جائیں گے، چاہے وہ گردن کٹنے کا مطلب صرف گردن ہی نہیں، شاید گولی لگے، یہ ہو وہ، ایک راستہ۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ شاید گردن نہ کٹے لیکن شہادت مل جائے، یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے۔ خدا انشاءاللہ سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ دو جملے مجھے مصائب کے عرض کرنے ہیں، چند جملے مصائب کے عرض کرنے، تاکہ میرے اور آپ کا دل سید الشہداء کی طرف جائے۔ دلوں کا امام حسین کی طرف جانا بہت اہم ہے، دلوں کی پاکیزگی کے لیے، دلوں کی جلا کے لیے امام حسین کا ذکر اکثیر ہے۔ اگر خدا صرف اپنی ظاہری عبادتوں کے اندر یہ جلا رکھتا تو شاید ہم لوگ پیچھے رہ جاتے، لیکن ہمیں بلانے کے لیے سید الشہداء وسیلہ ہے۔ وہ، یعنی اس جملے کو صحیح لیجئے گا، غلط نہیں لیجئے گا، سید الشہداء وہ ہدایت کا چراغ ہیں جس تک ہم اندھے بھی پہنچ پائیں گے، اندھے بھی پہنچ پائیں گے۔ وسیلہ اس سینس میں، کچھ اور نہ لیجئے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ کوئی باپ اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کے کھڑا ہے، دل دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے؟ اب اس کو بھی کوئی نہ سمجھ سکے، بھائی ممکن ہے کوئی قرآن کی آیت نہ سمجھ سکے، حدیث نہ سمجھ سکے، ایثار نہ سمجھے اور دوسری چیزیں نہ سمجھے، تو 6 مہینے کے بچے کی تو پیاس سمجھ لے گا، اتنا تو سمجھ لے گا، اس کو تو قدر کی نظر سے دیکھے گا۔ امام حسین کے نام پہ آئے گا تو صحیح نا۔ آج دنیا میں آپ جائیں کسی سے بھی کہیں فلاں حادثہ ہوا، اس میں ایک بچے کو نقصان پہنچا، لوگ خود بخود روتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ہوا۔ اب کوئی کہے کہ امام حسین دشمن کے سامنے اپنے بچے کو لے کر آئے اور انہوں نے کہا مجھے پانی نہیں پلاتے، نہیں پلاؤ اس کو تو پلا دو، حجت پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ حجت پوری ہو گئی تھی۔ آئی جو عجیب روایت ہے ہمارے پاس، ایک بڑی عجیب روایت ہے، ابھی چند دن پہلے دیکھ رہا تھا، راوی کہتا ہے کہ میں امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے بتایا مختار کی حکومت بن گئی، مختار نے فلاں کو مار دیا، فلاں کو مار دیا، فلاں کو مار دیا، دیکھا امام نے گریہ کیا۔ اس نے کہا امام آپ نے گریہ کیوں کیا؟ کہا یہ بتاؤ حرملہ کو مارا یا نہیں مارا؟ کہا اس کا کیا جرم تھا؟ کہا میرے علی اصغر کے گلے پہ تیر چلایا، علی اصغر کے گلے پہ تیر چلایا۔ آج تو اتنا عجیب ہے یہ مولا علی اصغر کا معاملہ۔ ہمیں بس روایت ہے، میں بچپن سے سنتا تھا، سوچتا تھا، روایت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ تیر چلا اور گلے میں سوراخ ہو کر آر پار ہو گیا، یہ ہم نے بچپن سے سنا تھا۔ اچھا ہم سنتے بھی تھے، ظاہر ماتم بھی، گریہ بھی، سب کچھ کرتے تھے، لیکن شیخ عباس قمی کی روایت نے ہلا کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا۔
شیخ عباس قمی نے لکھا کہ تیرے ستم چلا اور بچے کا گلا کان سے کان تک سپا ہو گیا. اللہ کان سے کان تک سپا ہوا. آج اگر یہ کان سے کان تک سپا نہ ہوتا نا تو مادر علی اصغر کا ایک جملہ بھی مشہور ہے, شاید انہوں نے بعد میں ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ اے میرے شیر خار, کہیں تیری عمر کے بچے بھی سپا ہوتے ہیں. اب سوچو کوئی ایسا عالم تھا کہ امام حسین علی اصغر کا لاشا ماں کے سامنے نہیں لائے. کوئی لاشا ایسی حالت میں تھا امام نہیں لائے. آج تو تھوڑا سا ایک روایت اور عرض کر دوں. ہر انسان کی زندگی میں کچھ گزرتا ہے نا, مجھے نہیں پتا اللہ آپ سب کو ایسے غموں سے محفوظ رکھے. آپ نے کسی عزیز کو دفنایا ہے کبھی جس سے آپ کا دل جڑا ہوا ہو؟ سب سے سخت لمحے دو ہوتے ہیں, سب سے سخت لمحے میرا خیال ہے ایک تو وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اس کو قبر میں لٹا رہے ہوتے ہیں, یہ بڑا کٹھن لمحہ ہوتا ہے. دوسرا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب آپ اس گھر میں آتے ہیں جہاں وہ رہتا تھا. سید الشہداء نے ایک خود اٹھایا ایک ماں کو دیا. واللہ بڑا عجیب ہے, سید الشہداء نے علی اصغر کو دفنایا ہے, یہ بڑا عجیب ہے. گویا اکیلے دفنایا اور تو کوئی تھا بھی نہیں. اب ذرا سوچنا آدھی تو یہ کہنا سخت ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی کس کو برا لگے, سید الشہداء نے قبر کھودی ہوگی گرم مٹی کے اندر. اس زمین کا ظاہر کھول رہا تھا اور جب یہ کھودی ہوگی اس گرم مٹی پر سید الشہداء نے علی اصغر کو بغیر پانی کے لٹا دیا. آئے تو میرا دل کہتا ہے, روایت نہیں ہے میرے پاس لیکن میرا دل کہتا ہے فاطمہ زہرا نے کہا ہوگا یہ بچہ مجھے دے دو, میں قیامت کے دن خدا کے سامنے اس کو لے کر آؤں گی اور پھر خدا سے پوچھوں گی بے آئیے سب پھر کو سنت. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدایا بحق علی اصغر ان آنسوؤں کے صدقے میں خدایا ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. علی اصغر, والد علی اصغر, مادر حسین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما, ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين.